اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْنُن تَسْتَقْصِر، اور کسی پر احسان نہ کیجئے زیادہ لینے کی نیت سے۔ یہ بھی جملہ ایسا جملہ ہے کہ اس کے کئی معنی ہیں۔ تمنن کا لفظ وہی ہے جو من سے ہے، من اللہ علی المومنین والی بات، بوجھ وزن کو کہتے ہیں، کسی پر احسان جتلانا۔ اور تستکثر میں کثرت کا لفظ ہے۔ نمبر ایک، اس کا مفہوم کیا ہے؟ جس پر بھی احسان کرو فیاضی کے ساتھ کرو، کوئی غرض نہ رکھو۔ کسی کو کچھ دے رہے ہو اس سوچ کے ساتھ کہ بدلے میں تمہیں دے، ایسا نہ کرو۔ 100 دے رہی ہوں تاکہ کل 101 ملے گا، یہ نہ کرو۔ جوڑا دے رہی ہیں اس کے بدلے میں جوڑا ملے گا، ایسا نہ کرو، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ ایک یہ معنی ہے۔ دوسرا مفہوم کیا ہے؟ کہ نبوت کا جو کام تم کر رہے ہو اپنی جگہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ تمہاری بدولت خلق خدا کو ہدایت نصیب ہو رہی ہے، مگر اس کا کوئی احسان لوگوں پر نہ جتلاؤ، اس کا کوئی فائدہ اپنی ذات کے لیے حاصل نہ کرو، بے لوس ہو کے کام کرو۔ تیسرا مفہوم کیا ہے؟ کہ تم اگرچہ ایک بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہو، مگر اپنی نگاہ میں اپنے عمل کو کبھی بڑا نہ سمجھو۔ کبھی یہ خیال تمہارے دل میں نہ آئے کہ میں نے تو ایک کام کر لیا، دیٹس اٹ۔ نبوت کا یہ فریضہ انجام دے کر، اس کام میں جان لڑا کر تم اللہ پر کوئی احسان نہیں کرے۔ اور الحمدللہ آپ میں سے بہت سارے ساتھی ہیں جو اس کی اب دلیل بنتے جا رہے ہیں، وہ کام بھی اپنے اوپر لیتے جاتے ہیں جس کی کوئی ان کو ذمہ داری نہیں دی جاتی، صرف ایک ہی تڑپ لے کے جا رہی ہے نا، ایک ہی تڑپ کام کراتی ہے کہ میرا حصہ اس میں چل جائے۔ تو ولا تمنن تستکثر، جتنا بھی کر لو اس کو پیچھے ڈال دو۔ ایسے موقع پہ ایک آن لائن ساتھی ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں ماشاء اللہ، اور ہیلپ کرتی ہیں، تو ہر چیز میں ان کا کہیں نہ کہیں دخل ڈل ہی جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ میں اس کو کہتی ہوں کہ تمہیں تمہاری امی، تمہارے ماں باپ کی کوئی دعا لگی ہوئی ہے۔ کوئی کام ہم کر خود رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں اٹک جاتا ہے اور پھر اس کا حصہ ڈلتا ہی ہے اس میں، چاہے وہ ایک کوئی ہمیں لنک دے دیں، یا کوئی ایک نوک پلک ٹھیک کر دیں، یا سیدھا کر دیں، یا کچھ، اس کے ہاتھ کے بغیر کام چلتا ہی نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ تو میں اس کو کہتی ہوں کہ یہ تمہارے ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ کبھی کبھی لوگ سامنے بھی کہہ دیتے ہیں، تو میں اس کو پوچھتی ہوں کہ تمہارے دل میں کبھی عجب تو نہیں آتا اس پہ؟ تو کہتی نہیں استاذہ، میں تو جو کام ہو جاتا ہے اس کو پیچھے کر کے اگلے پہ لگ جاتی ہوں، مجھے خوش ہونے کا وقت ہی نہیں ہوتا کہ میں دیکھوں میں نے کیا کہ میں پیچھے نہیں دیکھتی۔ میں نے کہا اسی لیے تم کرتی ہو، جو پیچھے مڑ مڑ کے اپنے گھر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، بڑا صاف ہو گیا اب، چلو چائے کا کپ لے کے بیٹھتے ہیں اور پیتے ہیں، وہ پھر مزید کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ وقت کی گھڑیوں کی مہلت کا فائدہ اٹھا لیں ہم سارے، زندگی بہت تھوڑی ہے۔ مشکل لگے تو ولی ربک فاصبر، جو کام تمہارے سپرد کیا جائے ہے بڑا مشکل، جان جوکھوں کا کام ہے، اس میں مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے، آزمائشیں آئیں گی، کیا کیا نہیں چھوڑنا پڑے گا، اپنے بیگانے بنیں گے، قوم دشمن بن جائے گی، سارے تمہارے خلاف ہوں گے، تو فاصبر کس کے لیے؟ ولی ربی کا۔ صبر تو ہم نے پہلے بہت جگہ پڑھا قرآن میں، یہ رب کے لیے صبر کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کے پھر مختلف معنی ہیں۔ پہلی بات ہے کہ رب کے راستے میں مشکلات آ رہی ہیں، اس پہ صبر کرو، پہلے دنیا کے لیے کی ہے نا۔ آپ یہ بتائیے کہ جو لوگ دنیا کے کام کرتے ہیں کیا وہ مشکل میں نہیں ہے؟ فعل میں ایک بنتی ہے بغیر مشکل میں ڈلے، تو اللہ کے راستے میں اگر مشکلات ہیں تو صبر کرو، ثابت قدم رہو، پوری ثابت قدمی سے رہو۔ جس کام سے باز رکھنے کے لیے خوف یا طمع، لالچ، دوستی، دشمنی کو سامنے آ جائے، سب کو چھوڑ کے اللہ کا کام کرو۔ دوسرا اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ صبر کرو اور اس کا اجر بھی اللہ سے لو۔ بعض دفعہ ہم صبر اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو سنائیں، ہائے اب تو موقع ہی نہیں ملتا، اب تو میں اتنے دن سے نہائی نہیں، اب تو میں نے کلوزٹ صاف نہیں کیے، اب تو مجھے کھانے کا بھی وقت نہیں ملتا، اب تو وقت ہی نہیں، اب تو سوتے میں بھی جاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہ کریں، لے ربی کا۔ اتنا سکون ملتا ہے اس جملے کو سن کے، ولی ربی کا فاصبر، اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرو، اسی کو بتاؤ۔ دیکھیے ڈاکٹر کو جا کے بیماری بتائیں گے تو علاج ہوگا نا، آپ اپنی بیماری گلی کے کسی چوکی دار کے ساتھ ڈسکس کریں، فائدہ ہوگا۔ تو اللہ کے راستے کی مشکلاتیں سنائیے راتوں کو، کم اللیل الا قلیلا، آج رات جائیں، آج کے سبق کے سارے مشکل لفظوں کا رونا روئیں، کل ٹیسٹ ہونے والا روئیں، اللہ کیا مشکل پڑ گئی روئیں، جتنا مرضی روئیں، وہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ ہم جیسے لوگ کسی کی کیا مشکل حل کریں گے؟ کچھ لوگ تو ساری زندگی مشکلات کا شکار رہتے ہیں، پہلے پارے پہ بھی وہ مشکل میں تھے، آخری پارے پہ آ گئے پھر بھی مشکل میں، پہلے پارے پہ بھی ان کو بڑے گلے تھے، اب آخری پارے میں بھی گلے ہیں۔ رویے بہت کم بدلتے ہیں، الا ماشاءاللہ، تو کہا کہ رب کے لیے صبر کرو، وہ دے گا نا۔ دیکھیے جو امپلائی ہر آنے جانے والے سے پے مانگے، کبھی دیکھے آپ نے ہمارے ملکوں میں بعض بیچاری عورتیں صفائی والی ہر آنے جانے والے کے ہاتھ دیکھ رہی ہوتی ہیں کوئی پیسے ہاتھ میں دے جائیں؟ جب ان کے امپلائرس کو پتہ چلتا ہوگا تو کتنی ان کی برائی ہوتی ہوگی۔ ہم جب اللہ کی بجائے دوسروں سے لے دے رہے ہوتے ہیں نا، کچھ نہیں ملے گا۔ اصل بات یہ کہ اللہ کے لیے صبر کرو، اور اللہ کے راستے کے غم خوش نصیب لوگوں کو ملتے ہیں۔ دلہن کے راستوں میں تو لوگ پھول بکھیرتے ہیں نا، اللہ اپنے لوگوں کے راستوں میں کانٹے بکھیرتا ہے تاکہ وہ جاگے رہیں۔ اللہ کے کاموں میں اگر پھول بکھرے ہوں تو ہم سو جائیں گے۔ مشکلات کیوں آتی ہیں؟ تاکہ ہم جاگیں۔ ہمارے اندر ایک عجیب سا شعور برپا ہوتا ہے، پیدا ہوتی ہے ایک چیز۔ اس لیے فرمایا ولی ربی کا فصبر، حالات تنگ ہونے والے آپ صبر کیجئے، صبر نہ آئے تو کیا کریں، قیامت کو یاد کیجئے۔ کیسے؟ فإذا نقر فی الناقور، پھر جب پھونکا جائے گا سور میں۔ ناقور فاعول کا وزن ہے، وہ آلہ جس میں اسرافیل سور پھونکیں گے، پھونک ماریں گے۔ آلے کی شکل و صورت کیا ہوگی ہمیں نہیں پتہ، اللہ کے نبی نے جو بتایا بس ہم اسی پہ رہیں گے۔ اب اعلانیہ تبلیغ شروع ہو رہی ہے، اب اسے آگے وہ سارا واقعہ یاد رکھیے گا ولید بن مغیرہ کا۔ کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن بڑا سخت ہوگا، فذالک یومئذ یوم عسیر، تو وہ دن تو بڑا سخت دن ہوگا، عسر سے انتہائی سخت ہوگا۔ کس پہ؟ علل کافرین غیر یسیر، کفار پر وہ دن نرم نہ ہوگا۔ کفار کے لیے وہ دن اتنا لمبا 50,000 سال کا، مومن کے لیے کتنا؟ جتنا ظہر سے عصر کا وقت، یا جتنا چار فرضوں کا وقت۔ پیچھے ہم پڑھ چکے سورۃ معارج میں، قیامت کے دن کی سختی یاد کرو۔ باقی رہ گئی بات، یہ ولید بن مغیرہ کے ساتھ مل کے ساتھیوں نے جو میٹنگ کی آپ کے خلاف، تو ذرنی، مجھے چھوڑو، ومن خلقت وحیدا، اور اس کو بھی چھوڑو جس کو میں نے تنہا پیدا کیا۔ ایسے ہوتا ہے نا، تم پیچھے ہو جاؤ میں بات کرتا ہوں، یہ انداز ہے، میں نپٹوں گا ان سے، میں نے اس کو کیا کچھ نہ دیا، اس کو وحیدا بنا دیا، اس کو اتنا تنہا مکمل اپنی ذات میں پورا کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر کسی مدد کے پیدا کیا، یہ مطلب ہے، یعنی اکیلے میں نے اس کو پیدا کیا، تو مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک مطلب ہے اس کا، وحیدا کا۔ دوسرا معنی کیا کہ میں نے اس حالت میں پیدا کیا تھا اس کو کہ یہ تنہا تھا، نہ مال تھا، نہ اولاد تھی، نہ بچے، نہ گھر، نہ کچھ، یہ سب کچھ اب میں نے اس کو دے دیا، تو کیا یہ اکڑنے لگ گیا؟ یہ معنی ہے۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور دے دیے اس کو مال کثیر، پھیلا ہوا مال، ممدود مدہ، مد پھیلنے کو کہتے ہیں، ہر طرف اس کا مال ہے، ایک چین ایک ملک میں، دوسرے ملک میں ویسی ہی چین، اتنا زیادہ مال دیا، بڑا امیر شخص تھا یہ بھی۔ اور کہہ دیا وَبَنِينَ شُهُودًا، اور حاضر رہنے والے بیٹے بھی اس کو دے دیے، اتنے اس کے بیٹے تھے، ہر وقت اس کے پاس بیٹھے ہوتے تھے کہ باپ کچھ کہے تو ہم وہ کام کرنے لگے۔ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور مہیا کر دیا اسے ہر قسم کا سامان، اسباب، سرداری، بادشاہت، کوئی رئیس اس کی ہمسری کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے ہم قوم اسے ریحانہ تو قریش کہتے تھے، ریحانہ جسے نام بھی ہوتا ہے نا، اور قریش، قریش کا گل خندہ، مسکراتا ہوا پھول اس کو کہتے تھے، اور یہ اپنے آپ کو وحید بن وحید کہا کرتا تھا، یعنی یگانے کا یگانہ بیٹا، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا ہمسہ کون، میں اکیلا، میرے جیسا کوئی نہیں، اس طرح کے متکبرانہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اللہ نے سارے ہی نوٹ کر دیا، اتنا کچھ اللہ نے دیا، اس کے باوجود دل کی حالت کیا ہے؟ ثم یطمع ان ازید، پھر تما کرتا ہے کہ اسے مزید دیا جائے۔ اتنے احسانات کے باوجود شکر کی توفیق نہیں ہوئی، اللہ کے رسول سے مخالفت، دشمنی مول لینے کے اوپر لگا ہوا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے اور ملے، پچھلی نعمتوں کا حق نہیں دیتا، پچھلا پے نہیں کرتا، اور آگے سے لینا چاہتا ہے، اور لینا چاہتا ہے۔ کوئی بات نہیں، کلا، ہرگز نہیں، یعنی اب اس کے لیے انعام اور اکرام کے دروازے بند، اب کوئی نعمت اور نہیں ملے گی، اب عذاب کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ کہتے ہیں ولید کا کاروبار بند ہو گیا، تجارت ختم، خسارے میں آ گیا۔ اِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، وہ ہماری آیتوں کا سخت دشمن ہے، اناد رکھنے والا عنیدہ، سعرہکہ سعودا، میں اس کو مجبور کروں گا کہ وہ کٹھن چڑھائی پر چڑھے۔ ارہیکو کا لفظ کیا ہے؟ سأکلفہ، کلفت میں ڈالوں گا اس کو، یا سألجیہ، جبرن اس کو مجبور کروں گا کہ یہ اس پہاڑ پر چڑھے۔ اب اس کے آرام اور آسائشوں کا دور ختم ہونے والا ہے، ذلت، نامرادی، محرومی، تنگ دستی کی زندگی اب اس کو بسر کرنا پڑے گی۔ اور سعود جہنم کے ایک پہاڑ کا نام ہے، پھسلنے والا، اس کو ایسے پہاڑ پہ چڑھنے کا حکم دیا جائے گا۔ تیسری صورت ہے جس میں سلپری پہاڑوں کا کہیں نہ کہیں تذکرہ آ رہا ہے، ایسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہم پھسلنے سے بچ جائیں۔ قرآن جب شروع میں جاتا ہے نا تو آپ دیکھیے، ایسے ذرا میرے ہاتھ کی طرح دیکھیں، جیسے یہ ٹیپر ہوتا ہے نا، نیچے سے ہوتا ہے نا، تو ہم یوں جاتے ہیں، ٹاپ پہ پہنچ گئے پندرہویں پارے، پندرہویں پارے سے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کیسے پھسلا، پڑھنے میں بھی جلدی پڑا، ایسے لگتا ہے کہ پاؤں نہیں جمائیں گے تو یوں گریں گے، ٹھوکر پڑے گی۔ اچھا، آزمائشیں بھی اتنی آتی ہیں، آپ آزمائے کے دیکھیں کہ کوئی چیز بوجھ ہے، جیسے مثال ہے ایک ڈنٹھل ہے، آپ نیچے کھڑے تھے نا، آپ اس کو اوپر پھینکیں گے نا، اتنی زور سے نہیں جائے گا، آپ اوپر کھڑے نا، پیچھے سے کوئی ہلکا سا بھی پتھر آپ کے دے گا نا، نیچے گرے گا۔ جب قرآن کی تکمیل ہونے والی ہوتی ہے نا، اتنا پریشر ہوتا ہے، اتنا پریشر ہوتا ہے، میں تو حیران ہوں کہ ہم اپنا اس کم از کم پڑھنے کو کتنا انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ صورتیں ایسے تھوڑی بڑی جاتی ہیں، اتنا پریشر، صبح ٹیسٹ، شام ٹیسٹ، اسائنمنٹ، یہ بک ختم، وہ بک ختم، اس کا ٹیسٹ دو، کہ بالکل کچل کے رہ جاتی ہے روحانیت، لیکن الحمدللہ ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ سعودا، پھسلنے کے راستوں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ اس کو اس پہاڑ پر چڑھنے کا حکم دیں گے، کہتے ہیں کہ بڑی جان جوکھوں میں ڈال کے جب چوٹی پر پہنچے گا تو اس کا پاؤں پھسلے گا، پھر دھڑم سے نیچے گرے گا، پھر اسی طرح اس کو چڑھنے کی حکم دی جائے گی۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو مشقتوں کا وہ عذاب دیا جائے گا کہ پل بھر کے لیے بھی اس کو آرام نصیب نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ وہ سارے فیس ایکشنز اس کے دیکھیے گا، اس لیے کہ انہو فکر وقدر، اس نے غور کیا، فکر کیا، جیسے سوچنے لگتا ہے نا بندہ کہ کیا کہے اس کے بارے میں، مجنو کہیں، دیوانہ کہیں، کاہن کہیں کہ شاعر کہیں، وقدر، پھر ایک بات طے کر لی، اور وہ بات کیا تھی؟ کہ اس کو جادوگر کہیں گے۔ فقتل کیف قدر، اس پر پھٹکار پڑی، اس نے کتنی بری بات طے کی، ثم قتل، پھر اس پر پھٹکار پڑی۔ ایک ہوتا ہے قتل، وہ قتل کرنا ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے مار پڑی، جیسے ہم کہتے ہیں تم پہ اللہ کی مار، یہ وہی ہے لعنت کے معنوں میں۔ ثم قتل کیف قدر، پھر لعنت ہے اس پر، کتنی بری بات اس نے طے کی۔ ثم منظر، پھر اس نے دیکھا، دوسروں کو دیکھنے لگا، جیسے میں بہت سوچ رہا ہوں، میں بہت غور کر رہا ہوں۔ ثم عبس وبصر، پھر منہ بسورا، تیوری چڑھائی، اور تر شروع ہوا۔ ایکشنز ہے نا، کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا بنانا ہونا تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، کچھ اس کی ذہنی کشمکش کے بات ہے اس میں، کہ اس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے۔ ثم ادبر، پھر پیٹ پھیری، واستکبر، اور تکبر کیا، اتنا غور، کیسے میرے ذہن میں آتا ہے جیسے کوئی کھڑا ہوا پہلے گھوم رہا ہے، پیٹ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے غور کر رہا ہے، کیا کروں اس مشکل کا حل، کیا کروں کروں، اور اس کے بعد کیا کیا، فقال ان ھذا الا سحر یسر، یہ تھا اس کی ساری سوچ وچار کا نتیجہ، پھر بولا یہ نہیں ہے مگر جادو جو پہلوں سے چلایا۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ نہیں مگر انسان کا کلام، یہ تھا اس کا نتیجہ کہ اللہ کے نبی کو جادوگر کہتے ہیں۔ اتنی باتیں اس نے لوگوں کو کی، کہتا تھا کہ لوگوں اس کے کلام میں اتنی مٹھاس ہے کہ اس کی جڑیں اتنی گہری ہیں، اس کی ٹہنیاں پھولوں سے لدی پڑی ہیں، ہر ایک سے اونچا ہے، کوئی اس سے اونچا نہیں، اتنا اس کو یقین تھا اللہ کے نبی اچھے ہیں، اتنی اچھی بات کرتے ہیں، اتنی اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں اتنی باتیں کر کے جب ولید گیا کہ یہ بہت اچھا ہے تو لوگ سمجھے کہ یہ اللہ کے نبی سے متاثر ہو کے ادھر جا رہا ہے، جب یہ مجلس سے اٹھ کے چلا تو مجمع میں شور مچ گیا، ولید صحابی ہو گیا، اس دور میں وہابی کو صحابی کہتے تھے۔ ابو جہل نے کہا ٹھہرو، یہ مشکل میں حل کر دیتا ہوں، پھر بڑی افسردہ شکل بنا کر اس کے پاس گیا۔ ولید نے پوچھا خیر تو ہے، بڑے غمگین نظر آ رہے ہو۔ ابو جہل نے کہا اب غمزدہ ہونے کے بغیر چارہ ہی کیا ہے، قریش کے لوگ تیرے لیے گھر گھر سے چندہ جمع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ولید بھوکا ہو گیا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اس کی طرف اور ابو بکر کی طرف راغب ہو گئے۔ اور دیکھے اپنے کیسے دلاتے ہیں کہ تم ادھر چل پڑے ہو تو اب تو تمہارے لیے چندہ جمع کرنا پڑے گا کہ تمہاری بھوک ختم کرے تاکہ تمہاری مدد کی جائے۔ کہتے ہیں کم ظرف تو تھا ہی، فوراً مشتعل ہو گیا، کہنے لگا لات اور عزیٰ کی قسم میرا جیسا رئیس اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ٹکڑوں کا محتاج نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے بارے میں جو الفاظ تم کہتے ہو وہ غلط ہیں۔ پھر بڑے غور سے سوچنے لگا، گویا کہ بحر فکر میں غوطہ زن ہے تاکہ کوئی مناسب بات لیا، اور بار بار کرنے کے بعد کہنے لگا ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کو ساحر کہہ دیتے ہیں، کیونکہ اس نے بھائی کو بھائی سے اور بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا۔ اتنا غور کر کے بھی بندہ آگ میں جائے، سوسلی ہی سقر، ان قریب میں سے جہنم میں جھونکو گا۔ فما درا کا ما سقر، اور تم کیا سمجھو کہ وہ سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ زندہ چھوڑے نہ باقی چھوڑے، جو سقر میں چلا گیا نہ جیے گا نہ مرے گا۔ لواحۃ للبشر، چھلسا دینے والی ہے آدمی کی کھال کو، جلا کے راکھ کر دیتی، کالی رنگت ہو جاتی ہے۔ علیہا تس اتاشر، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، اور یہ 19 بھی صرف اس لیے ہیں کہ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن، اور ہم نے مقرر نہیں کی آگ کے داروغہ مگر فرشتے۔ وما جعلنا عدتہم الا فتنۃ للذین کفروا، اور نہیں بنایا ہم نے ان کی تعداد کو مگر آزمائش ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی یہ 19 کا نام صرف اس لیے لیا کہ یہ کافر آزمائش میں نہ پڑے، کیونکہ پڑ گئے تھے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ابو جاہل کہنے لگا، میرے لیے کیا مشکل ہے، ان میں سے تو 10-12 سے میں ہی نہیں بٹ لوں گا، اور باقیوں کو تم سارے مل کے کر لینا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان کے لیے فتنہ بن گئی، بات لیستیقین الذین اوتوا الکتاب، اور تاکہ یقین کر لیں کتاب والے، ویزداد الذین آمنوا، اور بڑھ جائے ایمان والوں کا ایمان، ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور نہ شک میں مبتلا ہوں اہل کتاب اور نہ مومن، وليقول الذین فی قلوبهم مرض، اور تاکہ کہنے لگیں جن کے دلوں میں روگ ہے، والکافرون، اور کافر کیا کہے، یہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں لفظ، ما سا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس بات سے۔ یہ جملہ آپ نے پیچھے پڑھا کہ سورت بقرہ میں، کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح اللہ بھٹکاتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت بخشتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہوا، اور کوئی نہیں جانتا رب کے لشکروں کو اس کے سوا، وما ہی الا ذکرا للبشر، اور نہیں ہے یہ بیان مگر نصیحت لوگوں کے لیے۔ ایک آیت لیکن 3 قسم کے گروہوں کا تذکرہ، تلاوت سنیں گے اور پھر اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس کے اندر 19 فرشتے ہیں کیا مطلب کہ وہاں سے اس جیل سے کوئی نکل کر آ نہیں سکتا باہر اور یہ بات سن کر یعنی 19 فرشتوں کا جو ذکر سن کر وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن اور ہم نے نہیں مقرر کیے آگ کے داروغے مگر فرشتے وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا اور نہیں بنایا ان کی تعداد کو مگر آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اور اس کا دوسرا اثر کن پہ ہوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا تاکہ یقین کر لیں اہل کتاب اور بڑھ جائے ایمان والوں کا اور وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور نہ شک میں مبتلا ہوں اہل کتاب وَالْمُؤْمِنُونَ اور نہ مومن یہاں آپ دیکھیں طویل آیت ہے اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا افیکٹ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں 19 فرشتے رکھے ہیں 19 فرشتوں کا لفظ سن کر کچھ لوگ شک میں پڑ گئے کچھ لوگوں کا ایمان بڑھ گیا اہل کتاب کو اس بات کا یقین آ گیا کہ یہ قرآن وہیں سے آیا ہے جہاں سے تورات آئی تھی کیونکہ تورات اور انجیل میں بھی اس قسم کی باتیں موجود تھیں اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کا تذکرہ کر کے ان لوگوں کو خوب اچھی طرح بتا دیا کہ ایک ہی بارش ہوتی ہے پھولوں کی کیاری پہ گرے گی تو خوشبو آئے گی کوڑے کے ڈھیر پہ آئے گی تو بدبو آئے گی گندے نالے پہ آئے گی تو تعفن ابھرے گا اس آیت کو سن کر کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں 19 فرشتے رکھے ہیں ان لوگوں نے جو باتیں کی اس کی طرف اشارہ اللہ اکبر ایسے لگتا ہے کہ وہ لوگ کل بھی تھے اور آج بھی ہیں اس قسم کی باتیں وہ ہمیشہ ہی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واقعہ معراج لوگوں کے سامنے رکھا تو اس میں اشارہ کیا کہ میں نے جہنم میں درختوں کو دیکھا ہے اور ابو جہل جو تھا وہ اس بات کو سن کر مذاق اڑانے لگا کہنے لگا دیکھو اب یہ کہتا ہے کہ آگ میں درخت ہوں گے ایک جگہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہاں تھور کے درخت ہیں شیطانوں کے سر ہیں تو کہنے لگا اچھا پھر ہم اس کو مکھن لگا کے کھا جائیں گے یہ مذاق ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کردار کی بات کی یہ فتنہ بن گئی آزمائش ہے اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ یہ باتیں سن کر یہ لوگ مذاق کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے حق نہیں چھپایا. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور تاکہ کہنے لگیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، وَالْكَافِرُونَ، اور کافر کیا کہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ کا ارادہ کیا ہے ان مثالوں سے؟ کیوں بتاتا ہے اللہ کے جہنم میں اتنے داروغہ ہیں فرشتے؟ آپ سوچیں کہ آج لوگوں نے کافی حد تک جہنم کا انکار کر دیا ہوا ہے، ذہن میں رکھیے گا اس دور کا فتنہ ہے. چاروں نہ چار لوگ اتنے انسان دوست بننا چاہتے ہیں، کہتے ہیں جہنم کا ذکر ہی نہ کرو، نہ کافر جائے گا نہ مسلمان جائے گا، لو بلا اللہ خود ڈال دے آگ میں. یہ 19 فرشتوں کا ذکر کہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ڈمی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ. نہیں، ایسی باتیں نہیں ہیں. جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو صحیح بات بھی غلط لگتی ہے. فرمایا کذالک یدل اللہ من یشاء، یوں ہی ایک ہی بات ہوتی ہے اور اس سے اللہ کچھ کو بہکا دیتا ہے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے. اصل یہ قرآن ہے، کسی کو اور خوبصورت کر دیتا ہے اور کسی کو پہلے سے بھی زیادہ سخت کر دیتا ہے، اس کے دل میں اور غصہ آنے لگتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہوا، اور کوئی نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کو مگر وہی، اس کو پتہ میرے کتنے لشکر ہیں، کس کس کا لشکر ہے، کیا کیا نام ہے. اللہ کے لشکروں کی بات کی تو اس میں کیا صرف انسان آئیں گے، فرشتے آئیں گے؟ نمرود کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے چیلنج کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں بڑا بادشاہ ہوں کہ تیرا خدا بڑا ہے، تم اپنے رب سے کہو کہ اپنے لشکروں کو لے آئے، میں بھی اپنی فوجوں کو لے کر آتا ہوں اور مقابلہ کر لیتے ہیں، جو جیت گیا وہ بڑا خدا ہے. کہا ٹھیک ہے. کتنی تیاریاں کر کے اس نے اپنی فوجیں جمع کیں، کہتے ہیں کہ پرے کے پرے لگ گئے، اتنے لوگ تھے. کہا میں اپنی لے آیا، اب تم اپنے خدا سے کہو کہ اپنے لشکروں کو لائے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مچھروں کی فوج بھیج دی، اور اتنے مچھر آ گئے کہ سورج کی روشنی زمین پہ پہنچنی بند ہو گئی. چند منٹوں میں انہوں نے چاٹ کے ان کو رکھ دیا. اسی میں سے ایک مچھر اس کے سر میں گھسا، جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو جوتے مروایا کرتا تھا. کہتے ہیں کئی سال تک وہ مچھر اس کے سر میں رہا اور تکلیف رہی اور اسی سے مرا. وما یعلم جنود ربک الا ہوا، کبھی باہر اڑتی ہوئی چڑیوں کو دیکھا کریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی ذات کے لشکر کیا ہے. مچھلیوں کو دیکھیں سمندروں کے اندر، درختوں کو دیکھیں، پتوں کو دیکھیں، کائنات کی ایک ایک چیز سپاہی بن کے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کر رہی. وما ہی الا ذکرا للبشر، اور نہیں ہے یہ بیان مگر نصیحت لوگوں کے لیے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی باتیں بیان کر دی. یہ بیچ میں جو باتیں آئی تھیں نا، یہ جملہ معترضہ تھا کہ اس پہ اثر ہوا، اس پہ اثر ہوا. اصل بات پھر پیچھے سے جڑ رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ اللہ کے نبی کی بات کا مذاق اڑاتے ہیں، اس قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں. ان کو نہیں پتہ کہ جس رب نے یہ قرآن بھیجا اسی نے یہ کائنات بنائی ہے،